الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو ہم سورہ مزمل کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، پیج نمبر 595 کے آخر میں اس آیت کی تفسیر شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم کیا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. یہ چھٹا حکم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں دیا جا رہا ہے. تو فرمایا تھا کہ یہ مقامات سلوک میں سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ دشمنوں کی جفا اور ایذا پر صبر کیا جائے. یعنی یہ حضرات جن لوگوں کی خیر خواہی اور ہمدردی میں اپنی ساری قوت اور توانائی، یہ حضرات سے مراد جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، تو وہ اپنی ساری توانائی قوت، اپنی فکریں بھی، اپنی سوچیں، اپنی ساری عمر خرچ کر دیتے ہیں ان لوگوں کی ہمدردی میں نا، تاکہ ان لوگوں کو آخرت کے عذاب سے بچایا جا سکے. تو اس سے بڑھ کے اور خیر خواہی کوئی ہو نہیں سکتی. تو آپ کسی کی خیر خواہی کریں لیکن اس کے بدلے میں ان کی طرف سے اس کی جزا میں گالیاں، ایزائیں اور طرح طرح کے جور و ستم ان کے مقابلے میں ملیں، تو ان پر صبر جمیل کرنا یعنی انتقام کا ارادہ بھی نہ کرنا، یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جو اس اصطلاح صوفیہ میں فنائے کامل کے بغیر نصیب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا بھی سکتے تھے. ٹھیک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو اس بوجھ کو کون اٹھا سکتا ہے کہ ایسا معاملہ کرے کہ صبر بھی کرے اور صبر جمیل بھی کرے. ٹھیک ہے، تو اس کو وہی اٹھا سکتا ہے جس کو کہ فنائے کامل نصیب ہو جائے. اب فنائے کامل کے بارے میں چند چیزیں آپ کے سامنے پچھلے ہفتے بھی رکھی تھیں. اگر کسی کو اس میں سے کچھ یاد ہو یا کسی نے نوٹ کیا ہوا ہو تو وہ اگر ہمارے ساتھ شیئر کر لیں تو اچھا رہے گا انشاءاللہ. فنائے کامل کے بارے میں کیا بتایا تھا، کچھ یاد ہے کسی کو یا کسی نے نوٹ کیا ہو؟ کیا چیز ہوتی ہے یہ؟ فنا کامل، مکمل فنا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انائیہیلیشن. انائیہیلیشن، انیہیلیٹ کچھ لوگ پڑھیں گے اس کو، انیہیلیٹ لکھتے ہیں جس طرح سے نا، تو ایکچولی وہ یعنی اپنے آپ کو مٹا دینا، بالکل سپرد کر دینا بھی اس کو کہتے ہیں. مقام تفویض جیسے آپ لوگوں کو ابھی بھی سمجھایا تھا بیان میں بھی، تو یہ فنائے کامل کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل اپنے آپ کو ختم کر دینا. صحیح ہے، یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. تو اس کے لیے جیسے ایک آسان جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے وہ کیا تھا کہ اپنے نفس کو مٹا دیں تو پھر یہ فنائے کامل حاصل ہو جاتی ہے. تو نفس کو مٹانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو بالکل ختم کر دیں. اب یہ حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اپنے آپ کو مٹا دینا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، بلکہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. سب سے مشکل کام یہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کو کرنے کے بعد سب سے بڑا مقام مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے سے تو نہیں سب سے بڑا مقام ملتا ہے نا، سب سے بڑا مقام تو سب سے مشکل کام کرنے سے ملتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو سب سے مشکل کام ہے یہ تو کوئی کر نہیں سکتا. بھئی انسان تو خطاؤں کا پتلا ہوتا ہے، انسان تو بڑا اللہ تعالیٰ نے کمزور بنایا ہے اور بڑا جو ہے وہ عجولہ بنایا ہے، اور یعنی
اللہ تعالیٰ نے خود بنا کر یہ پھر اس کے بارے میں یہ ساری باتیں بتائی نا کہ یہ تو ایسا ہے, یہ تو ایسا ہے, جلد باز ہے, اور اس سے جو ہے نا یہ تو فوراً بلبلا اٹھتا ہے اور فلانا ڈھمکانا, رائٹ. خود انسان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کہی ہیں. تو پھر یہ کیا نصیب نہیں ہو سکتا پھر کسی کو, یہ کیسے نصیب ہو؟ تو اس کو جو یعنی اس کو حاصل کرنا ہے نا, فناء کامل کو حاصل کرنا, اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شارٹ کٹ بنایا ہے. شارٹ کٹ, ٹھیک ہے نا, لمبا راستہ طے کرنے کے لیے شارٹ کٹس ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو شارٹ کٹ کیا ہے اس راستے کو حاصل کرنے کا؟ کہ اپنے نفس کی خواہشات کو بالکل مٹا دیں. یہ اس کی نا ایک آسان الفاظ میں اس کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ فناء کامل کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ہر ایک سے حقیر سمجھنا. ہر ایک سے, آپ نے مشائخ کی باتوں میں سنا ہوگا کہ اپنے آپ کو گناہگار انسان سے بھی حقیر سمجھنا. آگے فرماتے ہیں اپنے آپ کو کافر سے بھی حقیر سمجھنا, اور آگے فرماتے ہیں بلکہ کافر سے پہلے غالباً یا کافر کے بعد, کہ اپنے آپ کو خسیس کتا جو ہوتا ہے نا, جس کو جو خارش زدہ کتا ہوتا ہے, یعنی ایک تو وہ پالتے ہیں بہت ہی مہنگی قسم کے اور اعلیٰ نسل کے کتے ہوتے ہیں, ان کتوں سے تو وہ تو کتے ویسے بھی انسانوں کو انسانوں سے زیادہ اچھے لگتے ہیں, نہیں, جو خارش زدہ کتا ہوتا ہے, ڈیزیزڈ, جو سڑک کے اوپر ہوتا ہے, لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں, اس کو قریب نہیں آنے دیتے, اس کو کہتے ہیں خارش زدہ کتا, اس کو خسیس بھی کہتے ہیں. اپنے آپ کو خسیس کتے سے بھی زیادہ حقیر سمجھنا, ٹھیک ہے, یہ فناء کامل کی ایک شکل ہے, ٹھیک ہے, یا ایک تعریف ہے اس کی, ٹھیک ہے. اور فناء کامل کا کی ایک اور جو سمجھنے ایک اور صورت بنتی ہے وہ یہ بھی بنتی ہے کہ حقیر سمجھنے کے علاوہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کی طرف سے سمجھنا, کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ اللہ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ میرے پروردگار کا دیا ہوا ہے, اور جو دیتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے, صحیح ہے, وہ دیتا تو ہے لیکن لینا بھی تو جانتا ہے نا. تو اس طریقے سے نا اپنے اندر انتہائی عاجزی اور انکساری کہ میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اور یہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے واپس لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ایک صورت ہے فناء کامل کی. فناء کامل کی ایک اور صورت یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی اور کچھ نہیں کر رہا, سب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. یہ بھی فناء کامل کی ایک مینیفیسٹیشن کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر فناء کامل آ جائے اس کے اندر یہ سوچیں پیدا ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ہر ایک سے حقیر سمجھنا, اپنے ملکیت میں کچھ بھی نہ سمجھنا, ٹھیک ہے, کہ اپنی ذاتی ملکیت میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تیسرا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, یہ ہے چند شکلیں فناء کامل ہونے کی. تو کیا یہ تین صورتیں کوئی انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے؟ آپ کر سکتی ہیں پیدا, میں کر لوں گی جی, آج سے میں خوب تعجد میں دعائیں مانگنا شروع کروں گی, اور دعائیں تو خیر مانگنا تو ایکچولی اللہ تعالیٰ آسان فرما بھی دیں گے, لیکن میں خوب عبادتیں کروں گی اور تسبیحات پڑھوں گی, اور میں غریبوں میں کھانا بانٹنے نکل جایا کروں گی روزانہ, اور مجھے فناء کامل نصیب ہو جائے گا. اتنا آپ کر ہی نہیں سکتے, کوئی انسان اتنا کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ اس فناء کامل تک پہنچے ہیں, یہ مقامات ان کو حاصل ہوئے ہیں, لیکن اس کے لیے شارٹ کٹ اللہ تعالیٰ نے جو ایک بنایا نا, اس شارٹ کٹ کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں. وہ شارٹ کٹ کیا ہے؟ وہ اگر کسی کو بتاؤ کہ اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھنا, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا, اس مقام تک کیسے پہنچے؟ इसके लिए आसान रास्ता क्या है? कुछ तो जवाब दें। सुपुर्दगी के साथ। अच्छा, अल्लाह ताला की रजा। अब ये इधर उधर के जुमले मारना ना शुरू कर दें। अब अल्लाह की रजा के क्या मतलब भाई, अल्लाह की रजा जी, सुपुर्दगी के साथ तो सहाबा की सुन्नत को फॉलो करना, ठीक है, सहाबा की सुन्नत को फॉलो करना, ये तो जाहिर है इसका जवाब है, ठीक है, इसलिए कि सहाबा को फिर फनाए कामिल नसीब हो गई थी, तो उनकी सुन्नत को फॉलो करेंगे तो ये हमें भी नसीब हो जाएगी। तो भाई इसका आसान रास्ता ये है, इस्ताई ताल्लुक के ज़रिए से, सलूक के ज़रिए से। हाँ, आसान रास्ता इसका ये है कि अपने आप को सबसे हकीर समझने से पहले अपने आप को सिर्फ एक से हकीर समझना शुरू करे बंदा, ठीक है। सब के अंदर तो फिर सब आ जाते हैं, ठीक है ना, सारे इंसान आ जाते हैं जो कि इस वक्त कम से कम मौजूद हैं दुनिया के अंदर, तो उन सब से हकीर समझना, तो गोया के 7 बिलियन लोग जो इस दुनिया में मौजूद हैं, अपने आप को 7 बिलियन इंसानों से हकीर समझना। फिर लोग हमारे मशाइख तो और भी आगे गए, ठीक है, यानी 7 बिलियन इंसानों के अंदर तो मुसलमान भी आ गए, काफिर भी आ गए, तो हमारे मशाइख तो इससे भी आगे गए कि अपने आप को जानवरों से भी हकीर समझना, ठीक है, कि भाई जानवर से हकीर किस तरह समझना, वो तो खैर जहनी एक बात है कि भाई जानवर तो जहन्नुम में नहीं जाएंगे ना, राइट, लेकिन मैं अगर कुफ्र करूंगा, अपने रब की नाशुकरी करूंगा, तो मैं जहन्नुम में जाऊंगा, तो इस वजह से जानवर मुझसे बेहतर है, वो जहन्नुम में नहीं जाएंगे। काफिर कैसे बेहतर है? काफिर ऐसे बेहतर है कि वो जिस वक्त तौबा करके मुसलमान हो जाएगा, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देंगे, ठीक है, और वो जन्नत में जाने का मुस्तहक बन जाएगा, जबकि मेरे तो इतने गुनाह हैं कि पता नहीं कितने गुनाह ऐसे हैं कि जिनको मैं गुनाह समझता भी नहीं हूँ, कि जिनसे मैं तौबा ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं तो उन गुनाहों के साथ जिंदगी गुजार रहा हूं, जबकि काफिर जिस दिन मुसलमान होगा उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, तो वो उसी वक्त मुझसे बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी सोचें होती हैं जो कि हमारे मशाइख पर समझाते भी हैं, लेकिन इनको हासिल कैसे करें? 7 बिलियन मुसलमानों, सात बिलियन इंसानों जो इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, और अरबों खरबों जानवरों जो दुनिया में मौजूद हैं, उन सबसे अपने आप को हकीर समझने के लिए सबसे पहले सिर्फ एक से अपने आप को हकीर समझना शुरू कर दें, एक बंदे से, ठीक है। ये एक बंदा कौन होगा? ये उसका शेख होगा, ठीक है। अपने आप को अपने शेख से हकीर समझना शुरू कर दें। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, शुरू में ये बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है, कि एक अपने जैसे किसी इंसान जो कि खाता भी है पीता भी है, या कुलून ताम व यमशी फिल अस्वाक, जो कि खाने भी खाता है और बाजारों में चलता फिरता भी है, ऐसे इंसान से मैं अपने आप को हकीर कैसे समझूं? शुरू में तो बड़ा मुश्किल लगता है, जैसे कुफारे मक्का को मुश्किल लगता था, जब भी तो वो ये कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये कैसे माल हाजर रसूल, ये किस किस्म का रसूल है भाई, है? ये तो खाने भी खाता है और बाजारों में चलता फिरता भी है, तो हम इसको अपने से सुपीरियर कैसे मान लें, ठीक है ना, उनके लिए भी मुश्किल था, लेकिन जो लोग ईमान ले आते थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने से सुपीरियर मान लेते थे, ठीक है ना, ये उनका पहला स्टेप होता था, और इस स्टेप की बरकत से, इस स्टेप पर अमल करने से फिर उनके लिए अपने आप को कामिल तौर पर फिना कर देना आसान हो जाता था। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे दौर में भी सबसे अपने आप को हकीर समझना तो मुमकिन ही नहीं है ना, सिर्फ एक से अपने आप को हकीर समझें, ये आपका रास्ता हमवार कर देगा कि फिर आगे जाकर कि आप सबसे अपने आप को हकीर समझना शुरू कर देंगे, अगर आप एक से अपने आप को हकीर समझना शुरू कर दें, ठीक है। और उसी तरीके से जो दूसरी बात करी थी कि बस मैं जो भी हूं अपने शेख की दुआओं की वजह से हूं, ठीक है, मुझे जो भी फैज मिल रहा है अल्लाह ताला मुझे पहुंचा रहे हैं, लेकिन मेरे शेख के वास्ते से पहुंचा रहे हैं, राइट, जो भी रूहानी फैज मिल रहा है, जो भी मेरे साथ मामला हो रहा है, अच्छा मामला, ये हो तो अल्लाह ताला की तरफ से रहा है, लेकिन मेरे शेख के वास्ते से मुझ तक पहुंच रहा है, ठीक है। ये दूसरी बात जो आपको कही, आप रिकॉर्डिंग सुन लिएगा, आप सारी चीजें तो भी मैं रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है, यानी बहुत इस वक्त यानी इंतहाई डीप किस्म की बातें हो रही हैं, तो जरा सा गौर से सुने और उनको थोड़ा नोट कर लें, फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुन लिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो दूसरी बात आपको क्या कही थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे परवरदिगार का है। ठीक है, तो ये भी अपने आप को इस बात पर राजी करना आसान काम नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आसान रास्ता क्या है, एक स्टेप ले लें कि मुझ तक जो कुछ पहुंच रहा है मेरे शेख की दुआओं से पहुंच रहा है। ठीक है, मेरे शेख के वास्ते से अल्लाह ताला मुझ तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये इतना मुश्किल काम नहीं होता, शुरू में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब इंसान अपने आप को उसके ऊपर राजी कर लेता है ना, तैयार कर लेता है, तो ये आसान हो जाता है, ये एक शेख। ठीक है, तीसरी बात आपको क्या कही थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, जो बातें मुझे सुननी पड़ रही हैं, जो बातें जिससे भी मुझे सुननी पड़ रही हैं, अल्लाह ताला मुझे उसके वास्ते से सुना रहे हैं। मेरे शौहर ने, खवातीन की क्लास है चूंकि, ठीक है, मेरे शौहर ने जो आज मुझे कड़वी कसेली सुनाई, ये सुनाने वाला मेरा शौहर नहीं था, मेरे अल्लाह ने शौहर के वास्ते से मुझे सुनवाई है। राइट, ये जो काफिर हुकूमत वाले मेरे ऊपर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, ये वो नहीं कर रहे, ये अल्लाह ताला उनके जरिए से करवा रहा है। राइट, फायल हकीकी अल्लाह ताला है। ये फनाए कामिल होगी कि हर एक के अमल को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करें कि अल्लाह करवा रहा है सारा का सारा काम। ठीक है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, इस तरह से सोचना बहुत मुश्किल काम है कि हर बंदे के अमल को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करें। ठीक है, कि ये नहीं कह रहा बल्कि अल्लाह ताला करवा रहे हैं इससे, अल्लाह ताला कहलवा रहे हैं इससे। पुतली तमाशे वाली बात सुनी है ना आपने, पुतली तमाशा क्या होता है कि पुतलियां जो है वो तमाशा कर रही होती हैं, लेकिन उन पुतलियों के पीछे जो एक बैठा हुआ होता है ना, वो असल में उनसे तमाशे करवा रहा होता है। पुतलियां तो बेजान होती हैं, वो तो खुद कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है ना, फिनाए कामिल वाला शख्स पूरी दुनिया के निजाम को ऐसे ही देखता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है इस तरीके से देखना। तो इसके लिए हमारे रब ने हमारे लिए आसान रास्ता क्या क्या बनाया है, अब ये आप स्पेल आउट कर दें। अगर तीन बातें आपके सामने रखी थी ना फिनाए कामिल की, तीन सूरतें, एक ये कि अपने आप को हर एक से हकीर समझना, ठीक है, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो इसका आसान तरीका क्या है, अपने शेख से हकीर समझना शुरू कर दे बंदा अपने आप को। दूसरी चीज क्या थी, जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह ताला की तरफ, जो कुछ बल्कि है वो अल्लाह ताला का है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी सोचना बड़ा मुश्किल काम है, हर वक्त इस बात का इस्तेहजार रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो इंसान शुरू कैसे करे कि मेरे पास जो कुछ भी पहुंच रही है खैर, वो मेरे शेख के वास्ते से पहुंच रही है। ठीक है, पहुंचा तो अल्लाह ताला रहे हैं, लेकिन शेख के वास्ते से पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या कही थी कि जो भी अमल हो रहा है वो सब कुछ अल्लाह ताला करवा रहे हैं, कोई बंदा खुद नहीं कर रहा, सब कुछ अल्लाह ताला कर रहे हैं। ये सोचना भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अब इसकी क्या, इसका आसान तरीका क्या है, इस मुकाम तक पहुंचने का आसान तरीका क्या हुआ, फिर इस जुमले को आप मुकम्मल कर लें, इतनी सारी बातें तो आपके सामने कर दी हैं, आखिरी बात छोड़ दी है कि आप मुकम्मल कर लें, जब तक इनका ये सवाल पड़ते हैं कि जब हम किसको ये बात ये बताते हैं कि हजरत से ताल्लुक जोड़ाते अल्लाह बरका के करते के, क्या लिख आपने मुझसे पढ़ा ही जा रहा है, तो मजाक उड़ता है कि हम अल्लाह से मांगो पीरों से नहीं, तो आप पीरों से मांगती हैं तो आपका कसूर है, अगर आप पीरों से मांगती हैं पीरों से मांगती हैं, हजरत से मांगती हैं, शिरक करती हैं आप, तो जवाब बिल्कुल नहीं मांगती, मुझे तो कह रही है नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं मांगती, तो उनको जवाब नहीं दे सकती आप ये कि आपको किसने कहा कि मैं पीर से मांगती हूँ, जो आप मुझे जवाब दे रही हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं मांगती, तो उनको क्यों नहीं जवाब दे सकती हैं ये बात, मैं तो बिल्कुल नहीं मांगती, ये कौन अजीब बात। बहरहाल तो वो जुमला मुकम्मल कोई नहीं कर सकता जो आपसे काय करने को, या شیخ جو کچھ مجھے کہہ رہے ہیں، شیخ جو کچھ مجھے کہہ رہے ہیں وہ خود نہیں کہہ رہے، وہ اللہ تعالیٰ ان سے کہلوا رہا ہے۔ صحیح، شیخ جو کچھ مجھے کہہ رہا ہے وہ خود نہیں کہہ رہا، اللہ اس سے کہلوا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے بات شروع کریں، جب اس ایکس کے بارے میں ایسا گمان رکھنا شروع کر دیں گے نا، تو پھر آپ فناء کامل تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ ایک کے ساتھ ٹریننگ شروع کرتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر اصل مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے، کہ پھر آپ اس مقام تک بھی پہنچ جائیں گی کہ جو کوئی بھی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ خود نہیں کہہ رہا، اللہ اس سے کہلوا رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو کرکٹ کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں یا بڑے بڑے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، تو اس کرکٹ کے ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں اترنے سے پہلے، ٹھیک ہے، جو ٹیم اترتی ہے نا فائنل میچ کے لیے گراؤنڈ کے اندر، تو اس سے پہلے نا وہ الگ الگ ٹریننگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ خالی بالنگ کراتا ہے، وہ بیٹس مین جو ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے نا، تو پوری کی پوری ٹیم اکٹھی ہو کر کے ٹریننگ نہیں کر رہی ہوتی، ایک بندے کو الگ سے صرف ایک جو ہے نا کوچ اس کو ٹریننگ کروا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس ایک کوچ کی ٹریننگ کے سے بات شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ کرتے رہتا ہے کرتا رہتا ہے، ایک سے دو تک بات پہنچتی ہے، دو سے تین پہ بات پہنچتی ہے، تین سے چار پہ، حتیٰ کہ وہ پورا گرینڈ ٹورنامنٹ کھیلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک سے ابتدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے فناء کامل یہ خیالی پلاؤ بنانے سے نہیں حاصل ہو جاتی نا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ٹریننگ شروع کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ٹریننگ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک سے شروع ہوتی ہے۔ اس ایک کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ کہتے ہیں۔ یہ شیخ ٹرینر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ شیخ کوچ ہوتا ہے۔ صحیح ہے، یہ آپ کو فناء کامل کے مقام تک پہنچنے کے لیے ٹرین کر رہا ہوتا ہے، یہ ہے شیخ کا کام۔ ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں، لوگوں کی بات نہیں کرتے، میں سمجھتی ہوں اس طرح سے بولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شیخ کا مقصد دنیا کی کامیابی اور دنیا کی خواہشات کے حصول میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں، اس طرح سے بات کرنا سیکھنا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ کا مقصد دنیا کی کامیابی اور دنیاوی خواہشات کے حصول میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جملہ پھر اچھا رہے گا اگر اس طرح بولیں گے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں سے اچھا سمجھنا شروع ہو گئے اور ہم یہ غلطی نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی یہ جو انداز ہے نا بات کرنے کا، یہ انداز غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس انداز کو بدل لینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پاس بات کرو، آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہم بھی جب مردوں میں بھی بیٹھتے ہیں نا، تو جب کوئی اس قسم کی کوئی بات کرو نا، تو فوراً ان کو لوگ یاد آ جاتے ہیں، اور دفتر کے لوگ یاد آ رہے ہیں، دفتر میں بس ایسا ہوتا رہتا ہے، دفتر کے لوگ اس طرح سے کہتے رہتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں علماء کے خلاف، وہ علماء کے خلاف ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بھائی اپنی بات کریں یار، ہر وقت دفتر کے لوگوں کی باتیں، ایسے ہمارا کام ہے آپ کی اصلاح کرنا۔ اس طرح میں نے بتا دیا کہ اس لہجے کو تبدیل کر لینا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ ٹھیک ہے، فناء کامل کے بارے میں کافی باتیں ہو گئیں کہ حجر جو ہے نا بفتح الحاء، اب حضرت کی اس عبارت سے ایکچولی میری اپنی غلطی کی اصلاح ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر پچھلے جمعے کا بیان کسی نے سنا ہوگا تو اس میں ایک شعر پڑھا تھا آپ کے سامنے، وہ شعر کیا تھا یاد ہے کسی کو؟ شعر جس شعر کی اصلاح ہوئی ہے حضرت کی اس عبارت سے، اس شعر کا بھی تعلق ظاہر ہے اسی ٹاپک سے ہی ہے۔ حجر، حجر کے لفظ کے شعر میں آتا ہے، سمجھایا بھی تھا بلکہ اس بیان کے اندر نا، نہ حجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، نہ خدائی نہ وصال سنم، نہیں وہ تو نہیں، نہ حجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس عاجز نے پڑھا تھا ہجر اچھا ہے، لیکن وہ ایکچولی ہجر نہیں ہوتا، وہ حجر ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، کسرہ سے پڑھا تھا، تو یہ فتح کے ساتھ ہے، فتح الحا، کہ اس کے لفظی معنی کسی رنج کو، کسی چیز کو رنج و ملال و بیزاری کے ساتھ چھوڑنے کے آتے ہیں۔ معنی یہ ہوئے کہ تکذیب کرنے والے کفار جو کچھ آپ کو ایزا کی کلمات کہتے ہیں، آپ اس کا انتقام تو ان سے نہ لیں مگر ان سے تعلقات بھی نہ رکھیں۔ ठीक है, यानी उनको क्या करें, बेसिकली जैसे हमारे मशाय कहते हैं ना, अल्लाह के हवाले। ठीक है, जब कोई बहुत ज्यादा उल्टी बात करता है ना आकर के, शेख हमारे, हमने अजहर जी को यही देखा है, जब उनके पास आकर के कोई बहुत उल्टी बात करते हैं ना, और बात ना मानने का बिल्कुल ऐसा दिखा देता है कि नहीं मैंने तो नहीं माननी है, तो हजरत क्या फरमाते हैं, जाओ अल्लाह के हवाले। ठीक है, जाओ अल्लाह के हवाले, या उसके बारे में किसी ऐसे शख्स के बारे में उनको बताया जाए कि भाई वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, तो कहते हैं अल्लाह के हवाले करो फिर उसको। ठीक है, तो गोया के जो दिल बहुत ख़राब हो जाता है ना, तो ऐसे शख्स को फिर अल्लाह के हवाले कर देते हैं। अल्लाह के हवाले करने से मतलब अल्लाह ताला निपटे उसके साथ, मैं उसके साथ अब मजीद नहीं कर सकता मामला। ठीक है, तो ऐसे वक्त से बचना चाहिए कि मशायख हमारे बारे में कोई ऐसी बात कहते हैं कभी। तो फरमाया कि मगर तर्क के ताल्लुक के वक्त इंसान की तबी आदत यह है कि जिससे ताल्लुक छोड़ा जाए उसका शिकवा शिकायत और उसको बुरा भला कहता है। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार के हजर यानी तर्क के ताल्लुक का जो हुक्म दिया गया तो साथ हजरन जमीला की कैद लगा दी गई। ठीक है, हजर का मतलब जैसे बयान में भी समझाया था कि दूरी। ठीक है, तर्क के ताल्लुक जब हो जाता है तो फिर वो दूरी हो जाती है उससे, तो जमीला की कैद लगाई है कि आपके मनसब आली और खुलक अजीम का तकादा ये है कि जिन कुफार से तर्क ताल्लुक करें जुबान भी उनको बुरा कहने से महफूज रखें, जुबान को भी महफूज रखें। ठीक है, तो ये जो होता है ना कि हम किसी की बहुत ज्यादा बुराई बयान करते हैं, हमारे मशायख ने इसके ऊपर बड़ी अजीब बात कही है, बहुत अजीब बात। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक्य बयान करते हैं कि एक दफा कोई बैठा था हजरत राबे बसरिया के पास, ऑब्वियसली पर्दे के साथ। ठीक है, वो अल्लाह वाले होते हैं, उनके पास लोग सीखने के लिए आते हैं, तो हमारे ट्रेडिशन में खवातीन भी ऐसी रही हैं कि जिनके पास लोग इल्म हासिल करने के लिए या अल्लाह की वलायत की कैफियत हासिल करने के लिए आते थे, जाहिर पर्दे के साथ ही आते थे। तो राबे बसरिया के पास कोई बैठा हुआ था और बैठे बैठे उसने दुनिया की बुराइयां शुरू करें, दुनिया ऐसी है, दुनिया तो इतनी जलील है, और दुनिया तो ऐसी बेवफा है, और दुनिया तो ये है, और दुनिया तो वो है, कहता रहा। राबिया बसरिया थोड़ी देर तो बर्दाश्त करती रही, फिर उन्होंने क्या कहा कि तू यहां से उठ के चला जा, मुझे लगता है तुझे दुनिया से बहुत मोहब्बत है। दुनिया से बहुत मत मोहब्बत है, क्योंकि जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना वो उसी का तस्करा कर, चाहे बुराई के साथ क्यों ना करे, तस्करा उसी का करता रहता है। ठीक है, तो अपनी जुबान को भी ऐसे लोगों की बुराई से महफूज रखना। यहाँ पर तो थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो रहा है कि भाई उनको बुराई बयान ना करें, उनको गालियां वगैरह मत दें, ठीक है, जो आपके दुश्मन है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अपने दुश्मनों का तस्करा करेंगे ना, तो ये दुश्मनी नहीं होगी बल्कि ये तो एक शक्ल की दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि तस्करा जो है ना, इस तस्करे करने से एक असर इंसान के दिल के ऊपर होता है। ठीक है, इनको म्यूट कर सकते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम को इनकी बुराई करने से भी रोक दिया। बाज़ हज़रात मुफस्सरीन ने फरमाया है कि आयात जिहाद और क़िताल जो बाद में नाजिल हुई उनसे इस आयत का हुक्म मनसूख हो गया, लेकिन गौर किया जाए तो मनसूख कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आयात मस्कूरा में कुफार की ईज़ाओं पर सबर और हजर की तलकीन है, ये जजर और सजा व कताल के मनाफी नहीं है। ठीक है, यानी ये इसका मतलब ये नहीं है कि जी आप काफिरों से जो है वो दुश्मनी छोड़ दें और उनके साथ जो है वो दोस्ती बनाने की कोशिश कर लें, या उनको जो है वो बिल्कुल ही जो है वो अलग थलग रहने दें और आप अपने काम से काम रखें, उनको अपना काम करने दें। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि जिहाद की नफी कर रही है ये आयत, बल्कि जिहाद एक टोटली अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। तो आगे उन्होंने बड़े बड़े अच्छे अल्फाज में उसको एक्सप्लेन किया है कि इस आयत का हुक्म, ये जो है ना वाहजुरहुम हजरन जमीला, इस आयत का हुक्म हर वक्त हर हाल में है, और कितालो जिहाद में जो जजर व सजा यानी डांट डपट और सजा जो होती है काफिरों को देने वाली, तो उसका हुक्म खास खास औकात में है। ठीक है, और इस्लामी कताल व जिहाद दर हकीकत कोई इंतकाम या अपना गुस्सा निकालना नहीं है कि उसने ऐसे कैसे कह दिया, मैं जाकर के उसको तलवार से मार करके आऊंगा। ठीक है, ऐसे जब मामलात होते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर देते थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो बहुत ही यानी बहुत ही गैरत ईमानी के अंदर ऊंचे दर्जे के थे, तो تو وہ کتنی موقعوں پہ ایسا معاملہ ہوتا تھا نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں, آپ اس کی گردن اڑانے کا حکم دے دیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن اڑانے کا حکم نہیں دیتے تھے, ان کو روک دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی غصہ نکالنا نہیں ہے جہاد و قتال جو صبر اور حجر جمیل کے منافی ہو, بلکہ خالص حکم خداوندی کی تعمیل ہے. ٹھیک ہے, تو جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ جہاد اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہیں کیا جاتا, غیرت دکھانے کے لیے نہیں کیا جاتا, بلکہ حکم پر کیا جاتا ہے. جب اوپر سے حکم آ جائے, اوپر سے حکم آ جائے, اوپر جو بھی ہو, جو بھی اوپر ہو, نبی ہوں گے تو نبی کب جہاد کریں گے؟ جب نبی کے اوپر سے حکم آئے گا. اور نبی کے اوپر کون ہوتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. تو اللہ کا حکم آئے گا, نبی جہاد کرے گا. ٹھیک ہے, نبی کے نیچے کون ہوتے ہیں؟ صحابہ. تو صحابہ کب جہاد کریں گے؟ جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, وہ کب جہاد کریں گے؟ جب نبی کا حکم آئے گا. ٹھیک ہے, تب صحابہ جہاد کریں گے. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ ہم کب جہاد کریں گے؟ جب ہمارے اوپر جو مشائخ ہیں, جو اکابر علماء کرام ہیں, ان کا فتویٰ آئے گا, تب ہم جہاد کریں گے, ورنہ ہم جہاد نہیں کریں گے. سمجھ رہی ہیں بات؟ ٹھیک ہے, جب بھی جو ہے نا آج کل جو دنیا کے اندر تماشے چل رہے ہیں نا, تو ان کے اوپر کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ سر کٹانے کے لیے تو سارے مسلمان تیار ہو جاتے ہیں. آگے ذرا آپ جملہ مکمل کر دیں. سر کٹانے کے لیے خصوصاً پڑوس کے ملک کے اندر سارے مسلمان تیار ہیں آج کل, لیکن کس کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور اس میں خواتین بھی ماشاءاللہ, اللہ رحم کرے, خواتین بھی اس کے اندر بہت آگے ہیں. جی, سر جھکانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دس از اے بگ پرابلم, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ سر کٹانے کے لیے تیار ہونا لیکن سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہونا, اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جی, اس کا نتیجہ خیر میں نہیں نکلتا. صحیح ہے, اس کا نتیجہ خیر میں نہیں نکلتا, اس کا نتیجہ فساد کی شکل میں نکلتا ہے, فساد. ٹھیک ہے, تو یہ سر کٹانے کے لیے تیاری جو ہے نا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. دشمن کو للکار, للکار دیا, ہیرو بن گیا. ٹھیک ہے, کافر کو للکار دیا, سارے مسلمان امت کا ہیرو بن گیا. صحیح ہے, سر جھکانا وہ تو نہ ان کو آتا ہے نہ ہم کو آتا ہے. ٹھیک ہے نا, نہ انہوں نے کبھی مشائخ کے سامنے سر جھکایا, نہ ہم نے کبھی مشائخ کے سامنے سر جھکایا. اللہ تعالیٰ کو سر جھکانا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو سر کٹانا نہیں چاہیے. سر کٹانے کے لیے ابو جہل بھی تیار تھا, رائٹ. سر کٹانے کے لیے سارے کفار کے بڑے بڑے بہادر تیار تھے, وہ ڈرتے نہیں تھے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے کافر جو ہیں وہ ڈرپوک ہوتے ہیں, نہیں, کافر ڈرپوک نہیں ہوتے. کچھ کافر ڈرپوک ہوتے ہیں, کچھ مسلمان بھی ڈرپوک ہوتے ہیں, رائٹ. کچھ مسلمان بھی ڈرپوک ہوتے ہیں, کچھ کافر بھی ڈرپوک ہوتے ہیں, اور کافر بھی بہادر ہوتے ہیں, مسلمان بھی بہادر ہوتے ہیں. ایسے ایسے بہادر کافروں کے قصے موجود ہیں, آپ تصور نہیں کر سکتے ان کی بہادری کا. صحیح ہے, تو یہ دلیری نہیں چاہیے, سپردگی چاہیے, سبمیشن چاہیے, اطاعت چاہیے, بندگی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بڑا کنڈر گارڈن لیول کی بات ہے, لیکن ہمارے 60 سال کی عمر میں بھی جا کے سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, صلح حدیبیہ ماشاء اللہ پرائیویٹلی اچھی اچھی باتیں کری چلی آ رہی ہیں, چلیں ٹھیک ہے. تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ انہوں نے لکھا ہے کہ بالکل یہی معاملہ تھا. وہاں پہ سر کٹانے کے لیے صحابہ تیار تھے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سر جھکانے کا حکم دیا, انہوں نے سر جھکا دیا. ہاں, ابتدا میں بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی, لیکن انہوں نے بغاوت کرنے کے بجائے جو مخلصین تھے ان سے جا کر کے بات کری. مخلصین نے ان کو سمجھا دیا کہ تمہیں یاد ہے نا کہ یہ کون ہے, یہ اللہ کے رسول ہیں, اگر یہ سر کٹانے سے روک رہے ہیں تو رک جاؤ, اگر یہ اس وقت سر جھکانے کا حکم کر رہے ہیں تو سر جھکانے میں اللہ کی رضا ملے گی, سر کٹانے میں اللہ کی رضا نہیں ملے گی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے یہاں ہیرو کون بنتا ہے جو للکار کر کے آ جائے کہیں پر؟ ٹھیک ہے نا, وہ ہمارا ہیرو. بس اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں, بس للکارنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, جس کے خلاف ہمارے دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے نا, ہم چاہتے ہیں کوئی جا کر کے اس کو للکار کے آ جائے, بس وہ للکار کے آ گئے, بس وہ ہمارا ہیرو بن گیا. باقی who cares, دین اور یہ شریعت اور سنت اور یہ ساری چیزیں, ان کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے؟ ہے نا, ایسے ہی ہے نا, غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اسلامی قتال اور جہاد جو ہے یہ خالص حکم خداوندی کی تعمیل ہے, یہ غصے نکالنا اور لکارنا نہیں ہے. فرمایا کہ جس طرح صبر اور حجر جمیل عام حالات میں اس کی تعمیل ہے, یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ایذاؤں پر صبر اور ترک انتقام کی تلقین تھی. ٹھیک ہے, مکہ مکرمہ کا دور تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو لڑائی کی ممانعت تھی. آگے آپ کی تسلی کے لیے ان کفار پر جو عذاب آخرت میں آنے والا ہے اس کا بیان ہے. مقصد یہ ہے کہ ان کی چند روزہ چیرہ دستی اور ظلم و جور سے آپ ملول نہ ہوں, ملول خاطر نہ ہوں, آپ اپنا دل خراب نہ کریں. ان کو تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں پکڑنے والا ہے. ہاں, حکمت ربانی کے تقاضے سے کچھ مہلت دے رکھی ہے, اس میں آپ جلدی کی فکر نہ فرمائیں, یہی مفہوم ہے بات کی آیت ذرنی والمکذبین قل النعمتی ومہلہم قلیلا. یعنی اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ اس میں کفار مکذبین کو اول النعمہ نعمہ فرمایا ہے, یعنی یہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کو بہت میسر ہیں, تو آپ ان کو ذرنی, مجھے اور ان کو چھوڑیے, صحیح ہے, میں ان سے نبٹوں گا, لیو می الون وتھ دیم, یا کیا کہتا ہے انگریزی میں اس کے لیے کیا پراپر جملہ ہوتا ہے, لیو دیم ٹو می, ان کو آپ میرے اوپر چھوڑیے, میں نپٹوں گا ان سے. ٹھیک ہے, تو زرنی کا یہی مطلب ہوتا ہے, لیو دیم ٹو می. مشائخ کا اصل میں یہی طریقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ للکارنے میں نہیں ہوتے آگے, صحیح ہے, وہ تحمل کے ساتھ جو ہے وہ معاملے کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت کس چیز سے مسلمانوں کو فائدہ ہے, کس چیز سے نقصان ہے, تو نقصان والی چیز سے روکیں اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو, اور جو فائدے والی چیز ہے اس میں لگیں. ٹھیک ہے, لیکن عوام الناس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو جو عوام الناس مشائخ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں نا, وہ ایسے فتنے کے موقع کے اوپر نقصان سے بچتے ہیں, اور جنہوں نے پہلے سبمٹ نہیں کیا ہوتا, تو جب فتنے کا موقع آتا ہے نا, تو اس وقت تو گھمسان کا رن پڑا ہوا ہوتا ہے, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس وقت تو پھر ایسے لوگوں کو بات سمجھائی بھی نہیں جا سکتی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں جو معاملات ہوتے ہیں کافروں کے خلاف, فار ایگزامپل معاملات ہو رہے ہیں, تو یہ جو عام ٹھیک ہے, جنہوں نے پہلے بھی علماء کی نہیں مانی تھی, ٹھیک ہے, مشائخ کی نہیں مانی تھی, وہ کبھی بھی نہیں جڑے مشائخ سے اور علماء سے, تو اب وہ گالیاں دے رہے ہیں علماء کو, یہ مولوی کدھر ہیں, پہلے تو بڑے فتوے دیا کرتے تھے, آج کدھر سارے کے سارے غائب ہو گئے, اور یہ ڈرپوک ہیں, اور یہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کچھ بول کیوں نہیں رہے. یعنی ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی لوگ للکار کیوں نہیں رہے, رائٹ, یہ مولوی لوگ, یہ علماء, یہ مشائخ جو ہے نا, یہ للکار کیوں نہیں رہے, یہ ہمیں خوش کیوں نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, یہ اصل میں عوام الناس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, لیکن یہ وہ عوام الناس ہوتے ہیں جو کہ پہلے بھی نہیں جڑے تھے, اب ان سے آپ کوئی خاص توقع نہیں رکھ سکتے, اب آپ ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اب آپ ان لوگوں کے پاس جا کر کے نا ان کو یعنی پیار محبت سے سمجھانا بھی جو ہے وہ آلموسٹ امپاسبل ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب دور پتہ ہے کیا ہے, اب دور یہ ہے کہ بس سٹ اینڈ ویٹ, یہ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سٹ بیکس, ڈونٹ ریلیکس. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کریں اپنی عافیت کے لیے, دوسروں کی عافیت کے لیے, سب کی ہدایت کے لیے, ٹھیک ہے, ایمان پر خاتمے کے لیے بہت دعائیں کریں, ریلیکس نہیں کریں, لیکن آپ کوئی ایکٹیو رول پلے نہیں کر سکتے اس وقت, یہ وہ دور ہے, آپ کوئی ایکٹیو رول پلے نہیں کر سکتے, ادھر سے بھی پٹیں گے ادھر سے بھی پٹیں گے. ٹھیک ہے, ایک طرف سے جان جائے گی, دوسری طرف سے ایمان جائے گا. ٹھیک ہے, یا یعنی ایکچولی ایک طرف سے جان نہیں, ایک طرف سے اگر آپ نے نہ ماننے والے روش کنٹینیو رکھی ہے تو جان بھی جائے گی ایمان بھی جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات, جان بھی جائے گی ایمان بھی جائے گا, لیکن اگر ماننے والی روش اختیار کری تو جان شاید چلی بھی جائے شاید نہ بھی جائے, لیکن ایمان بچ جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, اگر ماننے والی روش اختیار کری تو جان کے جانے کا کوئی گارنٹی کو تھوڑی ہے, جان اللہ تعالیٰ بچا بھی دیں گے. ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے نہیں بھائی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان چلی جائے. ٹھیک ہے, لیکن ایمان بچ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے بار بار سمجھائی جاتی ہے بات کہ خبروں کی وجہ سے نا بہت متاثر نہیں ہو جایا کریں, بلکہ جو قرآن نے ہمیں خبریں دی ہیں ان خبروں کے اوپر توجہ دیا کریں کہ بھئی یہ جو آخرت کا عذاب ہے یہ کافروں کے لیے ہے, تو اس وجہ سے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ایمان ہماری اصل چیز ہے, ہم ایمان کی وجہ سے مسلمان ہیں. ہم اس وجہ سے مسلمان نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے یا ہمارا نام مسلمان ہے, اس وجہ سے مسلمان نہیں ہے. ایمان ہے تو مسلمان ہے, اور اگر ایمان نہیں ہے تو اگر ایمان نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے, چاہے نام عبداللہ کیوں نہ ہو, چاہے نام محمد کیوں نہ ہو, مسلمان نہیں ہے. تو ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی تو نظر ہونی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کے اوپر قادر ہے. کیوں نہیں حفاظت کریں گے, اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے, لیکن ایمان والا بنیں گے تو کریں گے. تو فرمایا کہ نعمت, یعنی نعمت کا جو لفظ اس آیت کا استعمال ہوا, بفتح نون کے معنی تنعم, یعنی عیش و عشرت اور مال و اولاد کی بہتات کے ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ دنیا کے مال و اولاد اور ناز و نعمت میں مست ہو جانا اسی شخص سے ہو سکتا ہے جو آخرت کی تکذیب کرنے والا ہو. مومن کو بھی یہ چیزیں بسا اوقات نصیب ہوتی ہیں, مگر وہ ان میں ایسا مست نہیں ہوتا, اس لیے دنیا کے ہر عیش و راحت کے وقت بھی اس کا قلب فکر آخرت سے خالی نہیں ہوتا. یعنی یہ اللہ کی یاد میں, نعمتوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے. خالص عیش و عشرت اور بالکل بے فکری اس دنیا میں کافروں اور آخرت کی تکذیب کرنے والوں ہی کا حصہ ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھ لیں ہم مسلمانوں کا جو حال ہے وہ یہی حال ہے نا, کہ آخرت سے بالکل بے فکری ہے. ٹھیک ہے, باقی تو پھر بھی عبادتوں اور کچھ اعمال وغیرہ کی فلانی حرکتیں کرنا یہ سب کی تو فکر رہتی ہے, لیکن آخرت کی فکر جو ہے نا یہ ناپید ہو چکی ہے ہم مسلمانوں کے اندر. ٹھیک ہے, تو پھر یہ تو کافروں کی صفت ہوتی ہے کہ آخرت سے بے فکر رہنا. آگے آخرت کے اس سخت ترین عذاب کا ذکر ہے جس میں پہلے انکال کا ذکر کیا, جس کے معنی قید و بند اور زنجیروں کے. اب آخرت کی فکر کرنے کی وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ بھئی جو جہنم ہے نا یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کو ہم کسی حالت میں بھی قبول کر لیں, کسی صورت میں بھی قبول کر لیں. یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ساتھ ساتھ نا کچھ جہنم کا ذرا لفظی مزہ بھی چکھاتے ہیں ساتھ ساتھ ایسے معاملات میں, ایسی باتیں کر کے. تو فرمایا کہ پھر جہنم کی شدید آگ کا ذکر فرمایا, پھر اہل جہنم کے دردناک کھانے کا ذکر ہے, طعاماً ذا غصہ. غصہ کے لفظی معنی گلے میں لگ جانے والے پھندے کے ہیں. عجیب معاملہ, اردو زبان کے اندر جو غصے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اصل میں اس کا ڈکشنری معنی لٹرل میننگ کیا ہے, گلے میں پھندا لگ گیا. تو جب کوئی انسان غصے میں ہوتا ہے تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ گلے میں پھندا لگ جانے والی جیسے اس کی شکل ہو جاتی ہے, جبھی تو وہ چہرہ بھی تو سرخ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, غصے کے تو یعنی الفاظ کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفہوم ہوتا ہے نا, کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لفظ جو ہے وہ پھر دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے, ورنہ تو گلے میں پھندا لگ جانے والا معنی ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غصہ آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو گلے میں پھندا لگ جانے والی شکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہوتی تھی, لیکن وہ اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ دین کے لیے اور اللہ کے لیے ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ کوئی لقمہ گلے میں اس طرح پھنس جائے کہ نہ نکلا جا سکے نہ باہر اگلا جا سکے. وریع اور زقوم جو اہل جہنم کو کھانے کے لیے دیا جائے گا ان کا یہی حال ہوگا. یعنی جو یہ والے کھانے جہنم میں کھائیں گے پھر ان کے بھی حلق میں اٹک جائے گا اور چہرہ اسی طریقے سے اس کی وجہ سے سرخ ہو جائے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں آگ کے کانٹے ہوں گے جو گلے میں پھنس جائیں گے. نعوذ باللہ من, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آخر میں فرمایا وعذاباً علیماً, کہ ان معین عذابوں کے ذکر کرنے کے بعد یہ مبہم لفظ لا کر اس طرف اشارہ کیا گیا کہ اور عذاب ان سے بھی زیادہ شدید و سخت ہیں جن کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا. یعنی ایک دو عذاب جو ہیں وہ تو یعنی ایکسپلیسٹلی بتا دیے گئے, اور اس کے بعد پھر عذاباً علیماً کا لفظ استعمال کر کے باقی کو امپلیسٹ طریقے سے بیان کر دیا کہ باقی تم خود تصور کر لو کہ جو یہ اتنے تکلیف دہ ہیں تو باقی جو عذاب وہاں پر ہوں گے وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوں گے.
یہ کس کے لیے ہوگا یہ معاملہ؟ یہ اس کے لیے ہوگا جو کہ ایمان کے بغیر اس دنیا سے جائے گا. ٹھیک ہے, جو ایمان کے ساتھ جائے گا تو اس کو پھر یا تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی یعنی مرحلے پر معاف فرما دیں گے, ٹھیک ہے, اور جہنم سے بچا دیں گے, یا یہ کہ بہت ہی زیادہ برا معاملہ ہوگا کہ کسی مسلمان کو جہنم کے اندر جانا پڑ جائے لیکن اس کو بھی وہاں سے نکال دیا جائے گا. تو ایمان سے زیادہ تو اور کوئی بھی چیز ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی نا, تو ایمان کی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے, اور کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھانے چاہیے کہ جس سے کہ ایمان کے جانے کا خدشہ ہو. سلف صالحین کا خوف آخرت. اچھا ایک بات مجھے یاد آ گئی, یعنی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ انٹرنیٹ کے اوپر ایمان کے جانے کے لیے, ایمان سے محروم کر دینے کے لیے کیسا مواد پڑا ہوا ہے. کل جو اس حاجز نے جو چیز دیکھی ہے نا, کسی نے بھیجی تھی, لوگ پوچھتے ہیں, ان کو سوال ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھیج دیتے ہیں چیزیں. اب وہ آپ کو تو میں آپ کو سنا بھی نہیں سکتا, میں دکھا بھی نہیں سکتا, وہ ایسی چیز ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ وہ جو باتیں تھیں نا, اس کو کوئی بچہ تو چھوڑ دیں, آپ بھی اگر ان باتوں کو سن لیں گے نا, مشکل ہے ایمان کا بچنا اس کے بعد. صحیح ہے, بہت زیادہ ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے ان باتوں کو برداشت کرنے کے لیے. صحیح ہے, تو وہ باتیں کہاں ہیں؟ وہ باتیں کہیں امریکہ کے چھوٹے سے گاؤں کے غار کے اندر, پہاڑ کے غار کے اندر چھپی ہوئی نہیں ہیں. یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں نا کہ وہ باتیں اگر کوئی بندہ سن لے تو اس کا ایمان ایک چٹکی بجاتے ہوئے ختم ہو سکتا ہے, یہ کسی غار کے اندر کسی پتھر کے نیچے کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھی ہوئی دبی ہوئی نہیں ہے, بلکہ یہ کہاں ہے, انگریزی میں کہتے ہیں نا اس کو, کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ کے لیے, کیا کہتے ہیں, دے آر ون کلک اوے. سمجھ میں آیا سب کو؟ دے آر ون کلک اوے, یعنی ان باتوں تک پہنچنے کے لیے آل یو ڈو از ون کلک آف دا ماؤس. لیپ ٹاپ کے اوپر جو ماؤز ہوتا ہے یا فون کے اوپر جو آپ نے ایک ٹیپ کرنا ہوتا ہے, ایک ٹیپ کریں اس لنک کے اوپر, وہ ساری باتیں آپ کے کمپیوٹر کے اوپر اور آپ کے فون کے اوپر آ جائیں گی. ٹھیک ہے, وہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کو کوئی بندہ سنے نا, اس کے بعد اس کا ایمان محفوظ رہنا آلموسٹ ناممکن ہے. ٹھیک ہے, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو صحیح, تو یہ ہے معاملہ انٹرنیٹ کا, سچ تھنگز آر ون کلک اوے. ٹھیک ہے, کہیں چھپی ہوئی غار میں نہیں رکھی ہوئی ہے, وہ کسی پتھر کے نیچے دبی ہوئی نہیں ہے وہ. صحیح ہے, تو بھائی اگر ایمان گیا تو یہ عذابن ذا غصتیوں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, پھر اس کے بعد مستحق بن جائے گا بندہ ان سب چیزوں کا. تو ایمان کوئی کھیل نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کو لائٹلی لیا جائے. ایمان کے لیے فکر ہے, پھر رو کبھی آنسو نکلے ایمان کے لیے, کبھی اللہ تعالیٰ سے ذرا دہاڑے مار مار کے کسی نے کبھی دعا کری ایمان کے لیے خالی, تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے, حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو تو مرنے سے پہلے بیماری نہ ہو جائے اس کی اتنی فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے. مرنے سے پہلے معاملات جو ہیں نا, ان کی ہمیں زیادہ فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ہائے میرا یہ کیسے ہوگا, میرا جنازہ کیسے ہوگا, میرا فلانا کیسے ہوگا, میرا یہ کیسے ہوگا. مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی فکر کم ہو جاتی ہے, مرنے سے پہلے کی فکر زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جنازے کا انتظام کرنا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے یہ میک شیور کرنا ہے نا کہ جی آپ کے جنازے میں کون لوگ شریک ہوں گے کون لوگ شریک نہیں ہوں گے. نہیں, اللہ کا کام تو ہمیں کرنے کی فکر پڑی ہوتی ہے کہ وہ کام تو میں کر جاؤں پہلے سے, میں ساری احتیاطیں کر کے جاؤں یہاں سے. ٹھیک ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگایا کہ بھائی تم وہ کام کرو, مرنے کے بعد والی فکر کرو, ایمان کی فکر کرو, رائٹ, قبر کے اندر جو تم سے منکر نکیر کے سوال جواب ہوں گے,
تو ان کی فکر یا تو ہمیں ہوتی نہیں ہے یا اگر ہوتی ہے تو دنیا کی فکروں سے کم ہوتی ہے. تو یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ یہ کوئی سمجھ والی بات ہے؟
سلف صالحین کا خوف آخرت. تو فرمایا کہ امام احمد ابن ابی داود ابن عدی اور بیحقی کی روایت ہے کہ ایک شخص نے قرآن کی آیت سنی تو خوف سے بے ہوش ہو گیا. دنیا کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے ان کی باتیں نہیں، آخرت کے اندر جو ہوگا کافر کے ساتھ. یہ جو شخص بے ہوش ہوا تھا یہ کافر نہیں تھا، یہ مسلمان تھا. ٹھیک ہے، یہ مسلمان اس خوف سے بے ہوش ہو گیا کہ اگر میرا ایمان چلا گیا تو میں بھی اس عذاب کا مستحق ہو جاؤں گا. صحیح ہے، تو یہ مسلمان بے ہوش ہو رہا ہے، کافر کو تھوڑی. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کاملین کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز جو تھے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن روزے سے تھے، افطار کے وقت کھانا سامنے آیا تو اس آیت کا دھیان آ گیا، کھانا نہ کھا سکے اٹھوا دیا. اگلے روز پھر شام کو ایسے ہی ہوا، کھانا اٹھوا دیا. تیسرے روز پھر ایسا ہی ہوا تو ان کے صاحبزادے حضرت ثابت بنانی اور یزید وبی اور یحییٰ بکا کے پاس گئے اور حال سنایا. یہ تینوں حضرات آئے اور حضرت حسن کو کھانے کا بہت اصرار کرتے رہے، جب مجبور ہو کر کچھ انہوں نے تناول فرمایا. یعنی جس کو کہتے ہیں نا بھوک مٹ گئی، کھانا اٹھوا دیا، تین دن تک کچھ نہیں کھایا اس ایک آیت کے خوف کی وجہ سے. تو اب ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم از کم عقلی طور پر تو ہم ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں. کیونکہ تو دل کا حال ایسا بن چکا تھا کہ ان کے دل کے اوپر ایسی کیفیت چھا جاتی تھی تو ان کے سارے معاملات پھر اس سے متاثر ہو جاتے تھے، کیونکہ دل اتنا مضبوط ہو گیا تھا نا ان کا. ٹھیک ہے، تو ہمارا تو دل بہت ہی بیمار زدہ ہے، تو ہمارے اوپر ایسی جسمانی کیفیات تو نہیں طاری ہو سکیں گی کیونکہ ہمارا دل اس میں ایسی کیفیات آتی نہیں ہے، لیکن کم از کم ذہنی طور پر تو ہم ان چیزوں کو اختیار کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ایڈمٹ تو کر سکتے ہیں نا، ان کا اقرار تو کر سکتے ہیں نا، یہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، ذہنی طور پر اقرار کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو کوئی مجاہدے اور مراقبے وغیرہ نہیں کرنے پڑتے ہیں. تو ہم تو عقلی طور پر ہی تیار نہیں ہوتے ان چیزوں کے لیے. آگے کچھ قیامت کے ہولناک واقعات کا بیان فرمایا. یوم ترجف الارض والجبال، آخر آیت تک، کہ اس کے بعد کفار مکہ کو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کر اس سے ڈرایا گیا کہ جس طرح فرعون اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے گرفتار عذاب ہوا. ٹھیک ہے، یہ بات بار بار سمجھاتے ہیں لیکن ضرورت اس کی ختم نہیں ہوتی کہ تکذیب اللہ کی کوئی نہیں کرتا، تکذیب رسول کی کرتے ہیں. رسول کی تکذیب کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، اللہ کی تکذیب کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں آتا ہم تک ڈائریکٹلی. یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ اللہ کی کوئی آواز آئی، اللہ تعالیٰ کا کوئی فون آیا، اس کا مطلب یہ سمجھانا ہوتا ہے، اور یہ بار بار یہ آج سمجھا رہا ہے کلاسوں کے اندر، چاہے بچوں کی کلاس کیوں نہ ہو، بڑوں کی کلاس کیوں نہ ہو، چاہے بیان کیوں نہ ہو، بار بار یہ بات سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی آواز نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کا میسج نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کا فون نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کا واٹس ایپ میسج نہیں آتا، یہ سب کچھ رسول کے واسطے سے پہنچتا ہے. تو کفر رسول کی تکذیب کو کہتے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تک تو رسول کی آواز نہیں آتی، ہم تک تو رسول کا کوئی پیغام نہیں آتا، ہم تک تو جو کچھ پہنچتا ہے ہمارے علماء کے واسطے سے پہنچتا ہے، جو دور حاضر کے علماء ہوتے ہیں، ہمارے درمیان جو علماء رہتے ہیں ان کے واسطے سے پہنچتا ہے. تو ان علماء کا شکار ہو جاتے ہیں نا، ان علماء کے بارے میں بدگمانی، ان مشائخ کے بارے میں دل کے اندر کدورتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، یہ فوراً کفر کا سبب نہیں بنتا، یہ امیڈیٹلی بندے کو کفر میں نہیں ڈال دیتا، لیکن ایونچولی اٹ لیڈز ٹو کفر. علماء کرام کے ساتھ یہ جو رویہ ہمارا ہے یہ الٹیمیٹلی کفر تک پہنچاتا ہے انسان کو. اگر رسول ہمارے سامنے ہوتے اور ان کے ساتھ ہم یہ حرکت کرتے نا جو ہم اپنے علماء کے ساتھ کرتے ہیں، پھر تو فوراً کفر ہو جاتا. یہ ہمارے اوپر اللہ کی آسانی ہے کہ فوراً کفر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، فوراً کفر نہیں ہوتا، اگر رسول ہوتے تو فوراً کفر ہو جاتا، لیکن علماء کی بھی اتنا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور یہ ایسا سبب ہوتے ہیں ہمارے لیے ہدایت کی باتیں پہنچنے کا کہ ان کے ساتھ وہ رویہ جو ہوتا ہے نا، جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں،
وہ رویہ پھر آہستہ آہستہ کر کے ہمیں کفر تک پہنچا دیتا ہے. اور وہ کفر جو ہوتا ہے نا, وہ ایسا کفر ہوتا ہے کہ جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. جب بھی آپ کے سامنے کفر نفاق اور کفر الحاد کو اتنا کھول کھول کے بیان کیا ہے, کیونکہ کفر الحاد جو ہوتا ہے اس کا کفر کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کفر کر رہا ہے. یہ الحاد ایسی چیز ہے, یہ ایسا چھپا ہوا کفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ سب کو الحاد کی ڈیفینیشن سمجھ میں آتی ہوگی. اگر نہیں ابھی تک سمجھ میں آئی ہے تو پلیز جا کر کے الحاد کے اوپر جو ایک دو لیکچرز موجود ہیں کہ الحاد کیا ہوتا ہے وہ ذرا سن کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اور یہ الحاد میں اسی وجہ سے بندہ مبتلا ہوتا ہے کیونکہ علماء حاضر کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے وہ گرفتار عذاب ہوا تھا. تم بھی اس پر جمے رہے تو سمجھ لو کہ تم پر بھی ایسا ہی کوئی عذاب دنیا میں آ سکتا ہے. آخر میں فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی عذاب نہ بھی آیا تو قیامت کے اس دن کے عذاب سے تمہیں کون بچا سکے گا جس کی ہولناکی اور طول کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. ظاہر یہ ہے کہ یہ روز قیامت کے شدید اور ہولناک ہونے کا بیان ہے کہ اس میں لوگوں پر ایسا خوف اور ہول طاری ہوگا کہ اگر کوئی بچہ بھی ہو تو بوڑھا ہو جائے. اگر ایکچولی وہاں پہ بچے نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے نا, وہاں پر تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اس میں عین شباب کے وقت میں ہوگا. ٹھیک ہے, اور بچوں کا معاملہ تو بالکل الگ تھلگ ہوگا, یعنی جو امیچیور بچے دنیا سے چلے گئے ان کو الگ رکھا جائے گا. تو یہاں پر جس کا جو بات ہو رہی ہے نا, یہ ایک تمثیل یا ایک بات سمجھانے کے لیے کہ اگر بچے ہوتے تو وہ بوڑھے ہو جاتے. غرض مراد اس سے ایک تمثیل ہے, اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مراد حقیقت ہے اور روز قیامت اس قدر طویل ہوگا کہ اس میں ایک بچہ بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے گا. بعض حضرات کی تو تفصیل ہوتی ہے لیکن اس پہ بھی ان کا کیا مراد ہے تو وہ انہوں نے تفصیل سے نہیں لکھا ہے, لیکن اگر کوئی بچہ بھی ہوگا تو وہ بڑھاپے کے مرض, یعنی ویسے تو 5000 سال میں تو بوڑھا کو تھوڑی, 5000 سال میں تو نسلیں گزر جاتی ہیں, ہزاروں نسلیں گزر جائیں گی. 1000 سال لمبا ہے یا 5000 سال لمبا ہے وہ دن, تو بچے خالی بوڑھے کو تھوڑی ہوں گے اگر اسی دنیا کی ترتیب سے اگر عمر بڑھتی رہی تو. اسی وجہ سے تمثیل ہی اس کا زیادہ سمجھ میں آنے والی ایکسپلینیشن ہے. قیام اللیل کی فرضیت منسوخ ہو گئی, یہ بھی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. شروع صورت میں قوم اللیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب مسلمانوں پر قیام اللیل کو فرض قرار دیا گیا تھا, اور اس قیام کا طویل ہونا بھی فرض تھا, مگر اس کے طول میں اختیار دیا گیا تھا کہ آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اور کم سے کم ایک تہائی رات ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت اس فرض کی ادائیگی میں اکثر عزیمت پر عمل فرماتے تھے, یعنی زیادہ سے زیادہ رات کا وقت اس نماز میں گزارتے تھے جو دو تہائی رات کے قریب ہوتا تھا. ہر رات میں یہ عمل پھر دن میں دین کی دعوت و تبلیغ اور ذاتی ضروریات, خصوصاً صحابہ کرام کے بیشتر وقت محنت مزدوری یا تجارت کرتے تھے, تو اس طرح سے ان کی دن بھی گزرتے تھے اور رات کو بھی اس طریقے سے کھڑے رہتے تھے. اس طویل و ثقیل نماز کی پابندی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاؤں ورم کر آئے تھے, حالانکہ اس زمانے کے لوگ سخت بدن ہوتے تھے اور مکہ مکرمہ کی تو زمین ہی سخت ہوتی ہے, تو وہاں کے تو لوگوں کی اور زیادہ سخت بدن ہوتے تھے, لیکن ان پاؤں میں ورم آ جاتے تھے تو معمولی بات نہیں تھی. ان کی یہ مشقت و محنت اللہ تعالیٰ کے سامنے تھی, وہ اس سے بخوبی واقف تھے, مگر علم الہی میں پہلے ہی سے متعین تھا کہ اتنی محنت کا فریضہ چند روز ہی رکھا جائے گا تاکہ آپ اور صحابہ کرام محنت و ریاضت کے خوگر ہو جائیں, یعنی باڈیز ان کی تیار ہو جائیں اس کے لیے. جس کی طرف آیات مذکورہ میں بھی اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ آپ سے محنت و مشقت اس لیے لی جا رہی ہے کہ آپ کو قول ثقیل یعنی قرآن کی خدمت سپرد ہونے والی تھی, جو اس مشقت سے بڑی مشقت سے بھی زیادہ بڑی مشقت ہے. بہرحال علم ازلی کے مطابق جب یہ حکمت ریاضت و محنت کے خوگر بنانے کی پوری ہو گئی تو یہ فرض قیام اللیل منسوخ کر دیا گیا, اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیات مذکورہ سے صرف طول قیام کی فرضیت منسوخ ہوئی ہو, اصل نماز تہجد کا فرض بدستور رہا ہو. پھر شب معراج میں 5 نمازوں کی فرضیت کے وقت نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہوئی ہو. تو یہ زیادہ تر اس کے اندر ہسٹوریکل اسپیکٹ ہی تھا, تو ہم نے جلدی سے آپ کے سامنے پڑھ لیا. باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. آپ نے کچھ لکھا ہے تو وہ
کہتے ہیں کہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھا دیجئے، جیسے آپ نے یوتھ کلاس میں سمجھایا تھا. اچھا، یوتھ کلاس میں جیسے سمجھایا تھا، تو وہ چلیں وقت کی کمی بھی ہے تو نئی بات کرنے کے بجائے اسی کو ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ بچوں کو غالباً دو کلاس پہلے ساجد نے دعا مانگنے کے لیے اللہ نے اسی وقت کلاس کے دوران ہی یہ بات دل میں ڈالی تھی کہ بچوں سے کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ رات کے کھانے میں مجھے بریانی مل جائے. نہیں، بچوں سے بات کر رہے تھے، تو وہ سارے پاکستانی انڈین بچے تھے تو بریانی سبھی جانتے ہیں. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ بریانی مل جائے، تو پہلے پوچھا کہ جی کیا بریانی کے لیے دعا مانگنا جائز ہے؟ تو بچوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جائز ہے نہ جائز ہے. تو پھر ان کو ہاں بھی بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کے لیے جو جائز چیز ہو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں. تو آپ بریانی کے لیے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو وہ آپ کیسے مانگیں گے کہ اللہ مجھے بریانی عطا فرما دے، ٹھیک ہے، اور رات کو اگر بریانی آپ کو مل گئی تو بہت اچھی بات ہوگی، بڑی خوشی ہوگی آپ، کہاں بھی میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی بریانی کی، بریانی مجھے مل گئی، ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں ملی تو کیا کریں گے پھر؟ کیا رونا دھونا شروع کر دیں گے؟ بچے تو ویسے روئیں دھوئیں گے، لیکن رونے دھونے سے زیادہ تو کچھ نہیں کریں گے نا. بس بریانی نہیں ملے گی تو چلو پلاؤ مل جائے گا، چلو کچھ اور مل جائے گا، پیزا مل جائے گا کھانے کے لیے، رائٹ، یا چکن فرائی مل جائے گا کھانے کے لیے، کچھ اس طرح کی چیز مل جائے گی، ٹھیک ہے. تو آپ ہنسی خوشی سے بغیر بریانی کی بھی گزارا کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو بریانی کے لیے آپ نے دعا مانگی تھی لیکن بغیر بریانی کے گزارا کر لیں گے نا، ٹھیک ہے. لیکن کیا جس طرح سے دعا ہم بریانی کے لیے مانگتے ہیں، کیا ایمان کے لیے بھی ویسی دعا مانگنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، نہیں. ایمان کے لیے دعا تو بالکل مختلف ہونی چاہیے نا. ایمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر بچا تب تو خیر ہے، نہیں بچا تو کیا گزارا کر لیں گے اس کے بغیر؟ اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہو سکتا نا، ٹھیک ہے. تو بات اسی طرح سے کوئی سمجھائی تھی مجھے، پوری تو شاید اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن اصل میں ہمیں ایمان کے لیے ایسے دعا مانگنی ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. ہم انفارچونیٹلی ایمان کے لیے اگر دعا مانگتے بھی ہیں، اگر مانگتے ہیں تو ایسے ہی مانگتے ہیں جیسے بریانی کے لیے دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. مل گئے تو مل گیا، نہیں بھی ملا تو کوئی بات نہیں، چلتا ہے معاملہ، ٹھیک ہے. اس بات کو ذرا اگر ہم اس کے اوپر غور کریں نا، تو پھر انشاءاللہ ہماری دعائیں جیسی، جس چیز کے لیے جیسی دعا مانگنی چاہیے نا، وہ ویسی بن جائے گی. پھر ابھی آپ لوگوں کو تو بلکہ لکھ کر کے بھی بھیجا تھا کہ بھی بچے کو اگر 106 ڈگری بخار ہو جائے اور نہیں اتر رہا ہو، تو 106 ڈگری والا بچہ تو بچ نہیں سکتا نا پھر، تو اس وقت کیسی دعا نکلتی ہے دل سے؟ تو اگر اسی کو آپ بریانی کے بجائے اسی کو آپ امیجن کر لیں، تو ایمان کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے نا. کیونکہ ایمان گیا تو پھر صرف قبر کے پیٹ میں نہیں پہنچیں گے بلکہ جہنم کے پیٹ میں پہنچ جائیں گے نا ہم بھی، اور اگر ہماری نعوذ باللہ اولاد میں سے بھی کسی کا ایمان چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.